پیسہ، پیسہ نہیں چھپتا نا، ایمان بھی نہیں چھپتا. ممکن ہے بخیل آدمی پیسہ چھپا لے پر ایمان نہیں چھپ سکتا. ایسی اگر بن جائے، ہمارا تو بنا ہوا نہیں، اگر بن جائے. فرعون کو پتا چل گیا کہ وہ تو مسلمان ہو گئی، تو اس نے اس کو بلوایا. اس کی دو بیٹیاں تھیں، دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی. پھر ایک بہت بڑی دیگ میں کڑا میں تیل ڈالا، نیچے آگ جلائی. وہ ابلنے لگا تو کہنے لگا کہ آپ ان دو میں سے ایک، اگر مجھے رب مانتی ہے تو تو تیری بیٹیاں تجھے مبارک، اگر موسیٰ علیہ السلام کے رب کو رب مانتی ہے پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا. اس نے کہا یہ تو میری دو ہیں، اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتی، تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے. ہمیں تو نماز توفیق کی نصیب نہیں، یہاں جان کے سودے اللہ مانگتا ہے. انہیں بڑی بیٹی کو اٹھا کر اس کے سامنے تیل میں ڈال دیا. جس ماں کے سامنے بچہ تلا جا رہا ہو، اس کی کیفیت کے لیے کوئی الفاظ دنیا کی کوئی زبان لا سکتی ہے؟ اس کے اندر کی جذبات کی ترجمانی کے لیے دنیا کی کوئی لغت الفاظ لا سکتی ہے؟ الفاظ کا دائرہ تنگ ہے. ماں کا جو سینہ پھٹا اور کلیجہ چاک ہوا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے ماں کی آنکھوں سے غیب کا پردہ اٹھا دیا. ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہہ رہی اماں صبر کرو، جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے، صبر کرو، وہ جنت ہے. پھر انہوں نے دودھ پیتی جو تھی نا، وہ زیادہ قریب ہوتی دل کے، زیادہ محبت ہوتی اس سے، اس کو پکڑا اور اس کے سامنے تیل میں ڈال دی. وہ پکوڑے کی طرح تلی جا رہی. اللہ نے اپنے بندے سے جو محبت میں تشبیہ دی ہے وہ ماں سے دی، کہ میں ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. باپ کے ساتھ تشبیہ نہیں دی کہ میں باپ سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، ماں سے تشبیہ دی ہے، ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اس مامتا کو آپ دیکھو جس کے سامنے دو بچیوں کو پکوڑا بنا دیا گیا. پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے غیب کا پردہ اٹھایا. پھر ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. پھر اماں صبر صبر فإن لك من الأجر كذا وكذا، وہ جنت ہمارے سامنے تیار ہے. پھر اس کو بھی اٹھا کر تینوں ماں بیٹیاں جل کے اللہ کے قربان ہو گئے اور ان کی ہڈیوں کو دفن کر دیا. اس بات کو 2000 سال گزر گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی سواری معراج کو اٹھی ہے. بیت المقدس فلسطین سے جب آپ آسمان کی طرف کو چلے تو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی. مصر قریب ہے، وہاں سے مصر قریب ہے، تو جنت کی خوشبو آئی. آپ نے فرمایا کہ جبرائیل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندی جہاں دفن کی گئی تھی وہاں سے آ رہی ہے. اور 2000 سال گزر چکے ہیں اور اللہ کا حبیب وہاں سے جنت کی خوشبو سونگ تو آسمان پہ جا رہا ہے. اس منظر کو دیکھ کر حضرت آسیہ مسلمان ہو گئی. فرعون کی بیوی تھی آسیہ، وہ مسلمان ہو گئی. کس بات پر مسلمان ہوئی؟ کہ کوئی ماں اپنے بچوں کی قربانی نہیں دے سکتی سوائے حق پر، کہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام کا دین سچ ہے، ورنہ یہ یقیناً سودا کر جاتی. اور آسیہ سب سے محبوب ترین بیوی تھی فرعون کی. اور جب پتہ چلا بھی مسلمان ہو گئی تو اپنے گھر میں ماتم پڑ گیا، سارے ہیلے بہانے کر ڈالے، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی، تو آ کر قید میں ڈالا. بھوک کا مزہ چڑھ، اور ایمان ایسی چیز ہے جتنی مشقت ہے نا اتنا اندر چلا جاتا ہے. جیسے فیل ہوتا ہے نا، اس کو جتنا زور سے مارو اتنا اندر چلا جاتا ہے، جتنا زور سے مارو اتنا اندر چلا جاتا ہے. ایمان کو جتنی مشقت آتی ہے اتنا اندر چلا جاتا ہے، اور جتنی راحت آتی ہے اتنا باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور مشقت آئی، بھوک آئی، سہتی گئی، پھر اس نے کوڑوں کی سزا تک تجویز کی. پھر کوڑے بھی کھا لیے، ان کا یہ نہیں مانتی، سولی پہ چڑھا، آخری ہر بات سولی پہ چڑھا دو. سولی پہ کیا؟ یہ سب سے پہلا سولی ایجاد کرنے والا، سب سے پہلا ایجاد کرنے والا پھانسی کو، سولی کو فرعون تھا. کہ وہ ایک لکڑی لے کر اس کے ہاتھ یوں کھلے کر کے ہاتھ کی ہتھیلی میں کیل گاڑ کے لکڑی کے اندر کیل چلا جاتا تھا، اور پاؤں لکڑی کے ساتھ ملا کر پاؤں میں کیل گاڑ کے اور لکڑی کے اندر کیل چلے جاتے تھے. اس طرح لکڑی کو کھڑا کر دیتے تھے اور اسی طرح وہ سسکتا اس پہ تڑپتا وہ مر جاتا تھا. چڑھا دو اس کو بھی سولی پر. سولی پہ چڑھانے لگے، ہاتھ پاؤں میں کیل گڑ گئے. جن ہاتھوں نے کبھی تنکا بھی ٹڑا نہ کیا تھا ان میں کیل گڑ گئے. یہ ایمان ایسی چیز ہے. تو انہوں نے کہا اس کی کھال کھینچ دو زندہ کی. تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، وہ دعا ایسی اونچی اٹھی ہے اور اس طرح عرش کو ہلایا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو قرآن پاک میں لکھ دیا کہ قیامت تک یہ امت قرآن پڑھتی رہے اور اس امت کی عورتیں آسیہ کے قصے کو یاد کر کے عبرت پکڑتی رہیں. کیا دعا کی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے ایمان والو، وغرب اللہ مثلا للذین آمنوا. اے ایمان والو، او میں تمہیں کہانی سناؤں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والو اور سنو، کس کی؟ امرأت فرعون، فرعون کی بیوی کی کہانی سنو. اذ قالت، جب وہ سولی پہ لٹکی اور اس نے کہا رب ابن لی عندک، اے اللہ اپنے پڑوس میں مجھے گھر دے دے. جنت میں، جنت بعد میں مانگی، اللہ کا پڑوس پہلے مانگا، عندک بیتن فی الجنہ، تیرے قرب میں جنت میں، اور نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے دے. یہ دعا اللہ کے عرش پر پہنچی ہے اور الفاظ کی شکل میں قرآن میں آئی ہے. قیامت تک پڑھتے رہو اسے، عبرت پکڑتے رہو. تو اللہ تعالی نے فرمایا جنت کے فرشتے رضوان سے کہ پردے اٹھا دو اور آسیہ کو اس کا گھر جنت میں کھڑے کھڑے دکھا دو. سولی پہ لٹ کے جنت میں گھر دیکھا، اور جو ہی گھر دیکھا ساتھ ہی اللہ نے روح کو قبض کر لیا. ورنہ دوسری دعا بھی قبول ہو گئی کہ فرعون کے ظلم سے نجات دے کے جو سولی پہ لٹک کے مرنا بڑا مشکل ہے، میری جان نکال لیں. وہیں جان نکل گئی اور جنت میں گھر بھی دیکھ لیا. اب اگلی سنیں. جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خاتون، پہلی بیوی، تو آپ نے فرمایا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. یا رسول اللہ میں تو پہلی بیوی ہوں تو میری سوکن کون ہے؟ کہا فرعون کی بیوی آسیہ کا اللہ نے جنت میں مجھ سے نکاح کر دیا ہے. انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ عندہ کا، اللہ تیرے پڑوس میں گھر ہو، اور آپ کا مقام جنت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے، جس کا نام ہے وسیلہ. ہم دعا اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ. اے اس دعوت کامل کے رب، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. وسیلہ کیا ہے؟ جنت کا سب سے عالی مقام ہے جو اللہ کے عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اللہ کے بالکل پڑوس اور قریب میں ہے. حضرت آسیہ کی دعا من وعن اللہ تعالی نے قبول کی اور سب سے قرب نصیب فرما کر اپنے حبیب کی زوجیت کا شرف بخش. تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پرانا سبق یاد کروانے کی محنت ہے کہ ہم نے مسلمان بننا سیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر بننا سیکھا، انجینئر بننا سیکھا، کپڑے خریدنا سیکھا، زیور بنوانا سیکھا، گھر بنانا سیکھا، مسلمان بننا نہیں سیکھا. تو ہر مرد عورت مسلمان بن کے زندگی گزارے، کب سیکھا ہے؟ کس نے سکھایا ہے؟ اسکول میں سیکھا، ماں باپ کو فکر ہے کہ اس کی پڑھائی اچھی ہو جائے، اسکول والوں کو بھی فکر ہے کہ یہ پاس ہو جائے، باپ کو فکر ہے کہ میری دکان چل جائے، ماں کو فکر ہے کہ گھر کی صفائی ہوتی رہے، کچن صاف رہے، کپڑے صاف رہیں، فلاں کی شادی، فلاں کا یہ ڈنر، فلاں کا وہ ڈنر. نہ ماں کو غم ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی مسلمان بن کے گزرے، نہ باپ کو فکر ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی مسلمان بن کے گزرے. یہی سلسلہ چلا رہا ہے. تو کون ہمیں، کس نے ہمیں بتایا کہ مسلمان بن کے زندگی گزارو؟ آج کی نسل پر بہت بڑا یہ ظلم ہے کہ انہیں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کو بتانے والا ہی کوئی نہیں. زیادہ یہ کہہ رہا اچھا بیٹے نیک بنو. کہا ہم نے تو بچوں کو قرآن پڑھا دیا ہے. اچھا بھائی قرآن پڑھنے سے اس کے اندر اتر گیا؟ زندگی سکھانی پڑے گی. مسلمان بننا مسلمان سکھانا پڑے گا. ہماری ساری ترغیبیں اس پر چلتی ہیں کہ یہ بن جاؤ وہ بن جاؤ. میرے والد صاحب مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا، مجھے تقریباً ہر تیسرے چوتھے دن لیکچر ملتا تھا. ہمارے علاقے میں ایک غریب سا گھرانہ تھا، اس کا ایک لڑکا ڈاکٹر بن گیا، پھر بڑے پیسے کمائے، بڑی اس کی واہ واہ ہو گئی. مجھے ہمیشہ اس کی مثال دیتے تھے کہ نہیں وہ کتنا غریب تھا اور اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، وہ کتنا اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ڈاکٹر بنے گا، تیری بھی ایسی عزت بنے گی. آج ہر ماں باپ یہی سبق اپنی اولاد کو دے رہا ہے. کبھی کسی ماں باپ نے بٹھایا ہو بیٹا تجھے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، اس کے لیے تیاری کر رہے اور تجھے تقویٰ کام دے گا، تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. ہم چاہتے ہیں اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائیں، ہمارے بعد ہمیں ہمارے لیے کچھ دعا کرنے والے بنو، کچھ نفع پہنچانے والے بنو. تمہاری ڈاکٹری تو ہماری قبر ایک کام کام نہیں آئے گی، تمہارا ذکر تلاوت اور قرآن ہماری قبر میں ہمارے کام آئے گا. تو ہم مسلمان بننا سیکھ رہے ہیں. یہ کوئی کہیں باہر سے آئی ہوئی چیز نہیں، ہم نے مسلمان بننا سیکھا نہیں، ہم مسلمان بن کر زندگی گزارنا سیکھیں. شیخ عبد القادر جیلانی قافلے میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، 14 سال کی عمر تھی. راستے میں ڈاکہ پڑ گیا، لوٹ لیا انہوں نے. یہ بچے تھے، کسی کو خیال نہیں آیا کہ ان کے پاس کچھ ہوگا. ایک ڈاکو نے ایسی سر راہ پوچھا، بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہاں ہے، کیا ہے؟ کہا 40 دینار ہیں. 40 دینار کا مطلب تھا کہ وہ پورے ایک سال کا راشن ہے، تو بہت بڑی دولت تھی 40 دینار. تو حیران ہو گیا، کہنے کہاں ہیں؟ کہ یہ میرے اندر سیے ہوئے ہیں، اندر کی آستین میں. ان کا بچہ اگر تو مجھے نہ بتاتا تو مجھے کبھی خبر نہ ہوتی کہ تیرے پاس ہیں، تو نے کیوں بتا دیا؟ کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا سچ بولنا چاہے جان چلی جائے. اب یہ ماں کا سبق ہے نا. اور جب ماں کو ہی نہ پتا ہو کہ سچ بولنے میں نہ جاتا تو بچوں کو کیا بتائے گی؟ تو وہ ڈاکو اس کو پکڑ کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گیا کہ سردار اس بچے کی بات سنو. اور ساری کہانی سنائی تو سردار نے کہا بیٹا کیوں تو نے بتا دیا, نہ بتاتا تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا. کہا مجھے میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا, سچ بولنا چاہے جان چلی جائے. اس پر جو رویا ہے ڈاکوؤں کا سردار اور اسی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی کہ اللہ یہ معصوم بچہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار اور میں پورا مرد جوان ہو کر تیرا نافرمان, مجھے معاف کر دے. سارے ڈاکوؤں سے توبہ ہوئی اور اس کا ذریعہ وہ ماں بنی جو گیلان میں بیٹھی ہوئی ہے جس کو پتہ بھی نہیں کہ اس کا بچہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. تو تبلیغ وہ محنت ہے جس میں مسلمان زندگی سیکھنے کی مشق کی جا رہی. میں گشت کر رہا تھا ایک گھر میں گئے, ایک لڑکا کھڑا ہوا 3-4 سال پہلے کے بعد. میں نے کہا بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ کہنے لگا میرا نام عمر ہے. میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے. ایسا مجھے درد ہوا, آج تک وہ درد مجھے اندر سے نکلتا نہیں. ایک 18 سال کا لڑکا کہہ رہا ہے حضرت عمر کا نام تو سنا ہوا ہے, تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ماں باپ کا ہے جنہوں نے اس کو یہ بھی نہیں بتایا کہ عمر کون تھا. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں یہ تبلیغ ایک محنت ہے جس میں ہم مسلمان بننا سیکھ رہے ہیں اور جس کے لیے گھروں سے نکلنا پڑتا ہے, تربیت کے لیے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں. ہم تعلیم کے لیے گھر چھوڑا, 11 سال کی میری عمر تھی, میرے والد صاحب نے مجھے لاہور بھیج دیا پڑھنے کے لیے. سارا دن میں روتا رہتا تھا, گھر یاد آتا تھا. تو کیا ماں باپ نہیں ہوتے ہوں گے؟ اولاد کو تو تھوڑی محبت ہوتی ہے, ماں باپ کو زیادہ ہوتی ہے. میری ماں مجھے بتاتی تھی کہ میں تو سارا دن روتے روتے گزارتی تھی, لیکن وہ بھی جدائی برداشت کر رہے ہیں اور میں بھی جدائی برداشت کر رہا ہوں. وہ بھی مشقت اٹھا رہے ہیں, میں بھی مشقت اٹھا رہا ہوں. کس پر؟ کہ یہ ڈاکٹر بن جائے. 11 سال کی عمر میں لاہور بھیج دیا پڑھنے کے لیے. اور کسی سے کہہ تو چلے کے لیے چلے جاؤ, ان کا توبہ توبہ. سارے ماں باپ بھی ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہاں لے جا رہا ہوا کر کے ہمارے بچوں. اے بھائی تمہارے ہی کام آئے گا, اس کا پڑھنا پڑھانا تمہاری قبر میں کام آئے گا. تو دنیا کے لیے برداشت ہے یا آخرت کے لیے برداشت نہیں؟ کہاں اس دین کو سیکھیں میرے بھائی اور بہنوں, مرنے سے پہلے مسلمان بن کے مریں, یہ جہان بھی بن جائے گا وہ جہان بھی بن جائے گا. اپنے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں. ایک آدمی کا انتقال, ایک آدمی نے خواب دیکھا, مطرف ابن شخیر رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ, کا خواب دیکھا کہ قبرستان پھٹا اور ان سے مردے نکلے, کچھ چننے لگے. ایک آدمی جا کے درخت کے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. یہ اس کے پاس گئے, کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ ہم مسلمان جو پہلے مر چکے ہیں وہ ہیں, اور یہ جو چن رہے ہیں یہ ثواب ہے جو پیچھے لوگ ان کو پہنچا رہے ہیں. تو کہا تو کیوں نہیں چنتا؟ کہا میرا حساب تھوک کا ہے, مجھے بہت ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے, ایک قرآن روزانہ پڑھ کے مجھے بخش دیتا ہے, مجھے یہ چننے کی ضرورت نہیں پڑتی. کہا کیا کرتا ہے تیرا بیٹا؟ کہا میرا بیٹا مٹھائی کی دکان کرتا ہے فلاں بازار میں. صبح آنکھ کھلی تو وہ وہاں گئے, دیکھا تو ایک نوجوان بڑی خوبصورت داڑھی, بڑا نورانی چہرہ, اپنا سودا بھی بیچ رہا ہے اور ساتھ ہونٹ بھی ہلا رہا ہے. ان کا بچہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی قرآن پڑھ رہا ہوں. کس لیے؟ کہا جی میرے باپ نے میرے اوپر احسان کیا اور مجھے قرآن پڑھایا, میرے لیے رزق کا نظام کیا, میرے لیے سارے پاپڑ بیلے, میں چاہتا ہوں اس کے احسان کا بدلہ دوں, میں روزانہ ایک قرآن پڑھ کے اس کو بخش دیتا ہوں. کوئی سال گزرا, دوبارہ خواب دیکھا, وہی قبرستان, وہی مردے, وہ آدمی جو ٹیک لگا کے بیٹھا تھا نا اس کو دیکھا, وہ بھی چنتا پھر رہا ہے یوں کر کے یوں کر کے. تو ایک دم آنکھ کھل گئی. تو صبح صبح جب بازار کھلا تو اس بازار میں گئے, بھائی یہاں ایک نوجوان حلوائی تھا مٹھائی بیچنے والا, کہا جی اس کا انتقال ہو گیا, وہ پیچھے والا سلسلہ بند ہو گیا. تو ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اپنی اولاد کو اس قابل تو بنائیں کہ ہمارے لیے کچھ کر سکیں. تو یہ وہ زندگی ہے جس کو سیکھنے کی یہ مشق ہو رہی ہے, جس کے لیے مرد بھی نکلتے ہیں عورتیں بھی نکلتی ہیں اور اس ایمانی زندگی کو سیکھتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو کیا مت تک کہ انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے, اللہ کا دین پہنچے. لوگوں نے پہنچایا تو ہم تک آیا, ہم آگے پہنچائیں گے تو آگے جائے گا, اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو ہماری ہی نسلوں سے نکل جائے گا. پچھلے سال آسٹریلیا ہماری جماعت گئی, وہاں آسٹریلیا اور کے پاس 20 جزیرے تھے, 20 جزیرے جو سارے مسلمان تھے کسی زمانے میں, اب وہ سارے عیسائی ہو چکے تھے. اور اس کا برعکس بھی ہے کہ جب یہ جماعتیں پیدل چلنی شروع ہوئی یورپ میں تو صرف فرانس میں 1500 مسجدیں بن گئی ہیں, انگلینڈ میں کوئی 2000 کے قریب مسجدیں بن گئی ہیں, اور بڑے امریکہ میں اور کینیڈا میں جہاں جا کے اللہ نے خود ان آنکھوں سے دکھایا تو قرآن سکھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے. 1500 بچہ پریسٹن کے مدرسے میں قرآن حفظ کر رہا تھا، جو پاکستان کے کسی مدرسے میں 1500 بچے کی گنتی کوئی نہیں، اور ایک پریسٹن میں 1500 بچہ قرآن حفظ کر رہا تھا۔ یہ تھوڑی سی نقل و حرکت کی برکت ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے لندن میں مسلمان عورتوں کو برقع میں دیکھا، اور پیرس میں دیکھا، اور ساؤتھ افریقہ میں دیکھا، اور امریکہ میں دیکھا، اور کینیڈا میں دیکھا، پورے برقع میں جا رہی ہیں۔ اللہ نے ایسا زندہ کر دیا اپنے دین کی، اس دین کی محنت کی برکت سے۔ تو سارے میرے بھائی اور بہنوں، آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ یا اللہ آج تک جو غفلت کی زندگی گزاری معاف کر دے، آئندہ تیری مان کے چلیں گے اور تیرے نبی کی مان کے چلیں گے، اور اس کو ساری دنیا میں پھیلانے کی مشق ارادے کریں گے، اور اس کے لیے پھریں گے، اپنی اولاد کو اس پر ڈالو کہ اللہ کا پیغام سنانے والے بنے۔ آخر محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو 17 برس کی عمر میں گھر سے نکلا ہے اور اس ہندوستان میں سندھ میں ہمارا ضلع ملتان تک وہ آیا ہے، کیا اس کا گھر نہیں چھوٹا تھا؟ کیا اس کے ماں باپ نہیں چھوٹے تھے؟ اس کی بیوی صرف 4 مہینے میاں بیوی اکٹھے رہے، صرف 4 مہینے، اور اپنے حجاج ابن یوسف کا بھتیجا تھا، اپنی بیٹی نکاح میں دی، اپنی بیٹی 4 مہینے کے بعد سندھ میں ضرورت پڑی بھیجنے کی تو اٹھا کے بھیج دیا، اور کتنا عرصہ رہے؟ 2.25 سال یہاں رہے، اور پھر گھر دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، پھر شہید کر دیے گئے۔ صرف 4 مہینے اس کا گھر آباد ہوا، اور پھر وہ اجڑ گیا، اور اس گھر کے اجڑنے کی برکت سے 1000 سال سے سندھ میں اسلام پھیلا، ہر کلمہ پڑھنے والا محمد ابن قاسم کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ سودا کر کے گئے، گھر تو اجڑا ہے لیکن کتنے گھر آباد ہوئے۔ 90 ہجری سے لے کر آج تک جو سندھ میں، جو ملتان تک مسلمان نسلیں چلی آ رہی، وہ محمد ابن قاسم کے کھاتے میں آ رہی۔ جب ان کو اپنا کے ہاتھوں قتل کیے گئے، اذاعو نیوائی یا فتن اذاعو لیوم کریحت و سزا صغرن، یہ شعر پڑا تھا، قبروں قربانیاں نہ دیتے تو یہاں تک کیسے اسلام پہنچتا؟ ان کی قربانیوں نے نسلوں کی نسلوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔ ان کے بھی بچے بھی تھے، ان کے بھی جذبات تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کو جب اردن کی طرف بھیجا، وہ شہید ہو گئے، چچا داد بھائی تھے، 30 سال کی عمر، 19 سال بیوی کی عمر، 30 سال کے قریب کی عمر، اور جب ان کی شہادت کی اطلاع ملی تو عبداللہ، عون اور محمد تین بیٹے تھے چھوٹے چھوٹے حضرت جعفر کے، تو آپ کو تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ نے دکھا دیا، ہاں جعفر شہید ہو گیا، زید شہید ہو گیا، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا، تب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اب وہاں سے اٹھے اور حضرت جعفر کے گھر آئے، تو حضرت اسما بنت عمیس ان کی بیوی آٹا گوند کے اور ان کو رکھا ہوتا بچوں کے لیے روٹی پکانے کو، تو آپ تشریف لے کر کہ عبداللہ اور محمد کو میرے پاس لاؤ، تو ان کو قریب لایا تو آپ ان کو چوم رہے تھے اور چپکے چپکے آنسو ٹپک رہے تھے، تو حضرت اسما بنت عمیس کہنے لگی کہ مجھے کھٹکا ہوا کہ کچھ ہو گیا ہے، لیکن ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی، آخر کار پھر میں نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ جعفر کا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا احتسبی عند اللہ، تو اللہ کی بارگاہ میں اجر کی امید رکھ، اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، تو بے ہوش ہو کے گر گئی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، حضرت جعفر کے بیٹے، کہ جب کبھی آپ سفر سے واپس آتے تو آپ حسن اور حسین کو بعد میں پیار کرتے تھے، پہلے مجھے پیار کرتے تھے، پہلے مجھے گود میں بٹھاتے تھے، پھر حسن اور حسین کو پیار کرتے تھے۔ تو جعفر کا گھر اجڑا اور اردن میں اسلام پھیل گیا۔ حضرت بشیر ابن عقربہ ایک صحابی ہیں، ان کے باپ اللہ کے راستے میں گئے، ماں شہید ہو گئے، ماں پہلے انتقال کر گئی، یہ اکیلے تھے، جب لشکر واپس آیا تو اپنے باپ کے ملنے کے شوق میں مدینے سے باہر جا کے کھڑے ہو گئے، باپ کو باہر جا کے ملوں، جو سارا لشکر گزرا تو باپ نظر نہیں آیا، تو پھر بھاگے ہوئے حضور کی، آپ آگے آگے جا رہے تھے، پیدل ہی تھے، آگے آگے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ما رفع علی ابی، یا رسول اللہ میرے باپ نظر نہیں آ رہے، تو آپ نے نظریں چرا لی، فآرض عنی، یوں پھیر لیا، پھر وہ دوبارہ سامنے، یا رسول اللہ ما رفع علی ابی، یا رسول اللہ میرے باپ نظر نہیں آئے، فاستعبر و بکا، تو آپ ضبط نہ کر سکے اور آنسو بہنے لگے، فاجہشت بالبکا، تو حضرت بشیر فرماتے ہیں میں آپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور میں نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میری ماں پہلے چلی گئی، باپ بھی چلا گیا، اب میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، اما ترضى ان يكون رسول اللہ اباك وعائشة امك، کیا تو راضی نہیں کہ آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو؟ تو ہم اپنے پہلوں کی کہانیاں پڑھیں، ڈائجسٹ نہ پڑھیں، صحابہ کی زندگی پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح اللہ کا پیغام پہنچایا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا، بھی بچے چھوڑ کے چلے، ہاں میں ان سے کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں، اور جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا نہیں، جنگ اخبار میں تو نہیں لکھا ہوگا اور ڈائجسٹ میں تو نہیں لکھا ہوگا، یہ تو قرآن میں لکھا ہوگا، حدیث میں لکھا ہوگا، صحابہ کی سیرت میں لکھا ہوگا کہ کیسے کیسے انہوں نے اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی اور ان نسلوں تک اسلام پہنچایا۔ تو آپ بھائی بہنیں بھی اس کے ارادے کریں کہ آج کے بعد اللہ تیری مان کے چلیں گے اور تیرے حکم پر اسلام آباد کو واقعی اسلام آباد بنا دو، کہ یہاں اسلام چلتا پھرتا نظر آئے، ہر عورت اسلام کا نمونہ نظر آئے، ہر مرد اسلام کا نمونہ نظر آئے، ہر گھر میں اسلام کی جھلک نظر آئے، ہر بازار میں اسلام نظر آئے، اور یہاں کتنے ساری دنیا کے لوگ موجود ہیں، آپ کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں، الٹا ہماری نسلیں ان کو دیکھ کے برباد ہو رہی ہیں۔ ہم تو یہ تھا کہ آپ ایسی زندگی اختیار کریں کہ یہاں جتنے سفارتی لوگ آئے ہوئے ہیں، جتنے ملکوں کے سفیر آئے ہوئے ہیں اور ان کا عمل آیا ہوا ہے، وہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے۔ اسلام تو وہ خوشبو ہے جو پھیل کے رہتی ہے۔ اگر آپ اسلام کی زندگی اپنے گھروں میں بازاروں میں زندہ کر دیں، سارے بازاروں میں سفارت خانوں کے لوگ آتے ہیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں گے، ہماری عورتوں کو دیکھیں گے عورتیں تو ان کے اندر اسلام آئے گا، مردوں کو دیکھیں گے مرد تو ان کے اندر اسلام آئے گا۔ ہم اسلام والی زندگی کو عملی طور پر زندہ کرنے کی عرض کر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کر رہے۔ اس کے لیے ارادے فرماؤ اور اس کے لیے بتاؤ کہ کون بھائی ہمت کرتا ہے اپنی زندگی کو پیش کرنے کے لیے۔ وہ سیکھنے کے لیے کہتے ہیں چار مہینے کے لیے جایا جائے، چالیس دن لگائے جائیں۔ اب تو اللہ نے، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ ایسے گھروں میں بھی کبھی ہماری بات ہوا کرے گی۔ 1971 میں 3 دن کے لیے گیا تھا، پڑھتا تھا کالج میں، 3 دن کے لیے گیا اور وہیں 3 دن سے 4 مہینے ہو گئے۔ تو ہمارے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ بھائی وہ میاں بخش کے بیٹے کو مولوی اغوا کر کے لے گئے، اغوا کر کے لے گئے۔ یہ سارے علاقے میں خبر مشہور ہوئی۔ ایک وہ دور تھا کہ تبلیغ میں جانا سمجھتے اغوا ہو گیا، اور بھیا میں نے کالج چھوڑ کر مدرسے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ماں والد نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا، ماں نے بھی کہا تمہیں آپ کر دیں گے، تمہیں گھر سے نکال دیں گے، تو منہ بننا چاہتا ہے، ہماری ناک کٹوانا چاہتا ہے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، تجھے لاہور پڑھایا، تجھ پر اتنے ہزاروں خرچ کیے، اب تو کہتا میں ملہ بنوں گا، ہم ہرگز اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہاں سے 26 سال پہلے کا دور بتا رہا ہوں۔ آج ایسے گھروں میں اللہ دین کی دعوت کو پہنچا رہا ہے، شہزادوں کی اولاد اٹھ اٹھ کے مدرسوں میں، ہمارے مدرسوں میں آ کے عرب کی اولاد دین پڑھ رہی، چٹائیوں شہزادوں کے بیٹے چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ ایک زمیندار کا بیٹا اور اس کے لیے سارا جناب، سارے زمیندار آ جاتے میرے والد صاحب کے ڈیرے پر، امیہ صاحب تیرے بیٹے کو مولوی نے برباد کر دیا۔ ایک دفعہ سیالکوٹ ہماری جماعت گئی، 1972 کی بات، ایسے ایک گھر تھا، رمضان شریف تھا، تو اس تاجر نے ہماری افطار کی، وہ نیک آدمی تھا، اس نے ہماری افطار کی دعوت کر دی۔ تو اس کے گھر کے 2 لان تھے، ایک میں اس نے ہمیں بٹھایا نیچے، ایک طرف شہر کے تاجر وغیرہ، دوسری طرف۔ اس وقت میں، یہ 1972 کی بات، رمضان شریف، نومبر میں رمضان شریف، ہم بیٹھے ہوئے تھے مسکینوں کی طرح اور وہ ہمیں دیکھ دیکھ کے مذاق اڑائے اور ہنسے، اور اب مجھے غصہ بھی چڑھے کہ انہوں نے کیا سمجھا ہمیں فقیر سمجھتے ہیں، اور ہمت بھی نہ ہو کہ ان سے بات کر سکوں۔ تو میں نے اپنے امیر سے کہا، امیر صاحب کبھی ایسا دن آئے گا کہ ان لوگوں کو بھی ہم دعوت دے سکیں گے؟ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا غریبوں میں کام کرتے رہو، یہیں سے آواز اللہ تعالیٰ ہر گھر میں پہنچا دے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ادنا سے لے کر اعلیٰ تک کو اللہ تعالیٰ نے اس محنت میں اٹھا دیا ہے۔ تو اس کے لیے بھائی بتاؤ، بھائی نام لکھو، بھائی ارادے کرو، بھائی ہاں بھائی بولو، بھائی لکھو، بھائی کوئی تیار کریں مہینوں کو۔ ہمیں گزارش ہے کہ آئے اللہ کی بارگاہ میں نیت کریں، ارادے کریں کہ یا اللہ تیری مان کے چلیں گے، تیری مان کے چلیں گے اور تیرے نبی کے طرز پر زندگی گزاریں۔ آدمی نیت کر لیتا ہے تو اسی دن سے اس کو اجر شروع ہو جاتا ہے، عمل میں تو آہستہ آہستہ ہی چیز آتی ہے، پر نیت پر اجر پورا ملتا ہے۔ تو ایک تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو جس میں کبھی بھی ناغہ نہ ہو، نہ سفر میں ہو، نہ حضر میں ہو، اور قرآن پاک کی تلاوت، اللہ پاک کا ذکر، اپنی اولادوں کو دین سکھانے کا جذبہ، اپنے گھروں میں دین کو لانے کی مشق کی جائے، اور اللہ پاک سے مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، اسلام کے مٹنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، يا الله ہماری کمیوں کو معاف کر دے، جان بوجھ کے ہوئے یا نادانی سے ہوئے اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ آج تک جو زندگی غفلت میں گزری اس پہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں اپنی توبہ میں پکا کر دے، ہمیں نفس و شیطان کے پنجے اور پھندے سے نکال دے۔ یا اللہ چاروں طرف نافرمانی کی فضا ہے، اس فضا کو تو ہی اپنی طاقت سے بدلے تو بدلے، ہمارے تو بس میں نہیں رہا، ہمارے ہاتھ سے تو ڈور نکل گئی، اور تیرے لیے مشکل نہیں ہمارے لیے ناممکن ہے۔ چاروں طرف ایمان کے راہزن ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں، ہر قدم پہ پھسلن ہے، ہر موڑ پہ رکاوٹ ہے۔ یا اللہ ہم تو عاجز آ چکے اور ہم تو تھک چکے، تو اپنے فضل و کرم سے ایمان کی ہوا چلا دے۔ جب سے آنکھ کھولی ہے تیرے دین کو مٹتے دیکھا ہے اور تیرے دین کا مذاق اڑتے دیکھا ہے۔ یا اللہ یہ گندا انسان جو گارے مٹی سے بنا ہوا ہے، تیرے ایک امر سے وجود میں آیا ہے، یہی تجھے للکارنے پہ آیا ہوا ہے۔ یا اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرما، اپنی قوت کو ظاہر فرما، اور ہماری بے بسی پر رحم فرما، ہمیں مزید ذلتوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں مزید رسوائیوں سے بچا لے، ہمیں مزید ہلاکتوں سے بچا لے۔ ہماری نسلیں برباد ہو گئیں، ہمارا سب کچھ چلا گیا، ہم اس مسافر کی طرح ہیں جو مال و متاع بھی گوا بیٹھا، اہل و عیال سے بھی پچھڑا، اندھیر اندھیر ہے، نہ آگے کا پتہ چلتا ہے نہ پیچھے کا پتہ چلتا ہے، منزل سے بھی دور ہوئے، راستے سے بھی بھٹک گئے۔ یا اللہ تو نے فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ کو ہدایت عطا فرمائی، اور تو نے حاضر کے گھر میں خلیل کو پیدا فرمایا۔ اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اور اے موسیٰ کریم کے اللہ، اور اے حبیب اللہ محمد مصطفیٰ کے اللہ، تو نے 360 بتوں کی پوجا کرنے والوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا، تو آج بھی اپنی ہدایت کی طاقت میں کامل ہے اور انتقام کی طاقت میں کامل ہے، تو آج کی ان فضاؤں میں ہدایت کا چاندنا پھیلا دے۔ آج تک ان آنکھوں نے تیرے دین کو مٹتے دیکھا ہے، اس کی سرسبزی اور بہار بھی دکھا دے۔ ہر خزاں پہ بہار آتی ہے، یہ خزاں تو 200 سال سے بھی زیادہ لمبی ہو چکی ہے، ہر رات پہ سویرا آتا ہے، یہ رات 200 سال سے زیادہ طویل ہو چکی ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسان اے اللہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار کر قبروں میں جا پسل سوئے اور عذاب میں گرفتار ہوئے، اور ہم نے بھی یقیناً جانا ہے، جانے سے پہلے ہمیں اپنا بنا لے، ہمارے دل کو صاف کر دے، اغیار کی محبت سے پاک کر دے، مخلوق کی محبت سے پاک کر دے۔ جب تیری بارگاہ میں حاضری ہو تو انتہائی ملاقات کا شوق ہو، اور تیری بارگاہ میں حاضری ہو تو انتہائی کامیابی کا وقت ہو، تو ہمیں دیکھ کر راضی ہو اور تو ہمیں دیکھ کر رضوان کا پروانہ عطا فرمائے۔ یا اللہ تو تمام امت کی نسلوں میں ایمان کی فضا کو زندہ فرما دے، ہمارے مردوں میں، ہماری عورتوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں اپنے دین پر چلنے کے جذبے عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دل کو اپنی محبت سے بھرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم لوگوں کے لیے سجتے ہیں، ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی سجنے والا بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں، قصدن ہوئے، سہون ہوئے، خفیہ ہوئے، ظاہر ہوئے، مجمع میں ہوئے، تنہائی میں ہوئے، اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو، ہمارے پاس کوئی ایک نیکی بھی نہیں جو اس قابل ہو کہ جس پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس پر ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ہمارے تو اس گندگی کے کیڑے کی طرح ہیں جو جدھر سے گزرتا ہے غلاظت کی لکیر چھوڑتا ہوا چلا جاتا ہے، ہمارے پاس سوائے ندامت کے، حسرت کے، افسوس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے، ان فضاؤں کو پاک کر دے۔ اس زمین کو ہم نے اپنے گناہوں سے گندا کر دیا ہے، اور اس دردی کو ہم نے اپنے گناہوں سے ناپاک کر دیا ہے۔ یا اللہ جن لوگوں کی برکت سے تو ہدایت کی ہوائیں چلاتا ہے،
ان کو وجود عطا فرما، اور آج کے فرعونوں پر تو اپنی قہاری کو نازل فرما، آج کے جابروں کو تو اپنی جباری دکھا، آج کے قاہروں کو تو اپنی قہاری دکھا، آج جو دنیا میں مطلق العنان بن رہے ہیں ان کے ہاتھوں سے لگام چھین کر دکھا دے کہ آج بھی تیری ہی حکومت تیرا ہی عمر چلتا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے زور پر رحم فرما دے، دین کو زندہ کر دے، بڑی انسانیت دکھی ہے میرے مولا، تیرے دین سے ہٹ کر کہیں سکھ نہ ملا، تیرے دین سے ہٹ کر کہیں چین نہ ملا، نہ بڑے محلات میں چین رہا، نہ جھونپڑوں میں چین رہا، ایک بے چینی کی آگ ہے جو اندر ہی اندر سلگ رہی ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تو ہدایت کی ہوا چلا دے، ہم آج تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے دامن میں جتنے بھی گناہوں کے داغ ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو دھو دے، صاف کر دے، پاک کر دے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، اولادوں کو بھی نیک و صالح بنا، ہماری نسل کو پورے دین پہ چلنے والا بنا، ہماری دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، تنگ دستوں کی تنگی کو دور فرما، پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما، بے حال بے حال پر رحم فرما۔
مورخہ 16 فروری سن 2004، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام اسلام آباد میں بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا موت کا سفر، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی، فون نمبر 6376813